بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قطف الدناء الجاني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. ہم مقدمے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اور آج کے درس میں الفائدۃ الثانیہ، دوسرے فائدے سے درس کا آغاز کرتے ہیں. یہ مقدمہ جو ہے، جس میں 10 فائدے شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ شرح سے پہلے مقدمے میں یہ چند اہم باتیں بیان کر رہے ہیں، تاکہ جب ہم عقیدے کے اس مختصر رسالے کو پڑھیں تو ہمارے بیک گراؤنڈ میں جو ہمارے بنیاد ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، عقیدے کے اصول کو سمجھنے کے لیے، وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. فرماتے ہیں الفائدۃ الثانیہ، دوسرا فائدہ، وسطیۃ اہل السنۃ والجماعۃ فی العقیدۃ بین فرق الضلال، گمراہ فرقوں کے بیچ میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں وسطیت، وسطیت میانہ روی ہوتی ہے، عدل، درمیان کا راستہ. ہمیشہ یاد رکھے، دو ایکسٹریمز ہوتے ہیں، افراط اور تفریط، اور بیچ کا معاملہ ہمیشہ درست ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وسط ہے، تمام امتوں میں وسط، عدل ہے، اور سب سے بہتر ہے. جو عدل کا راستہ ہوتا ہے سب سے بہترین راستہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہے، خیر امت، کس لیے؟ اخرجت للناس. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، دوسری آیت میں اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. تو امت بہترین امت بھی ہے، امت وسط بھی ہے، مطلب وسطیت میں ہی بہتری اور خیر ہے. آئے دیکھتے ہیں کیسے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت جو ہے وہ تمام امتوں میں وسط امت ہے. یہود و نصارہ دونوں میں تضاد ہے. یہودیوں نے انبیاء کے تعلق سے جفا کا معاملہ کیا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو قتل بھی کیا ہے. یہودیوں نے بعض انبیاء کو بھی قتل کیا ہے. وَيَقْتُلُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ناحق انبیاء کا قتل کیا ہے. اور دوسری طرف وہ نصارہ نے انہیں غلو سے کام لیا ہے، محبت میں حد سے تجاوز کر گئے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے معبود بنا دیا، انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ معبود بنا لیا، شریک کر لیا. یہ مثال ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کے تعلق سے تضاد آپس میں. اور احکام میں، یعنی فقہ احکام میں، ان کا جو تقابل اور تضاد ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جو یہودی ہیں وہ حائضہ عورت کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، نہ اس کے ساتھ کھاتے ہیں. جب عورت کو حیض آ جاتا ہے تو یہودی جو ہیں عورتوں کے ساتھ ایک دسترخوان پہ نہیں بیٹھ کے کھاتے، نہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ویسے روزمرہ زندگی میں نارمل حالات میں ایک پلیٹ میں کھاتے، ساتھ بٹھاتے، لیکن جب عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں حیض کے، تو نہ ساتھ بٹھاتے ہیں اور نہ ہی ساتھ کھاتے ہیں. بلکہ ان کی بعض کتابوں میں گھر سے نکال دیتے تھے اور جہاں پر جانور رہتے ہیں ڈروے جانور کے وہاں پر جا کے وہ رات کو گزارتی تھی، وہاں میں جا کے رہتی تھی، گھر سے نکال دیتی تھی کہ تم ناپاک ہو گئی ہو، اور اگر جہاں پہ بیٹھے تو خون لگ جائے تو پھر وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا، وہ حصہ کپڑے کا کاٹ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ یہودیوں کا تعلق ہے اس فقہی مسئلے کے تعلق سے۔ ان کے برعکس نصارہ جو ہیں ان کے ضد میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہاں تک کہ ان سے جماع بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ اس حالت میں۔ تو امت وسط، امت اسلام کہاں پہ ہے ان دونوں مسائل میں، عقیدے کے تعلق سے اور ان فقہی مسئلے میں ہمارے کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ انبیاء کے تعلق سے کیا غلو سے کام لیا ہے، اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ برابر کیا ہے؟ یا عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ کہنا شرک ہے، اسی طریقے سے یا محمد کہنا بھی شرک ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے عیسائیوں کو منع کیا ہے، نصارہ کو، کہ تمہارے یا عیسیٰ کہنا جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یا محمد کہنا جائز ہے۔ دونوں جائز نہیں ہے، دونوں شرک ہے۔ انبیاء کے تعلق سے یہودی گستاخی کرتے ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی کیا بعض کا۔ ہمارے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک، اہل سنت جماعت کے نزدیک انبیاء کی گستاخی کفر ہے۔ ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان بھی ارکان ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے، جس کے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان فرض ہے، اور دین اسلام کے ارکان ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے اگر غلطی پہلے رکن میں ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے ہو، یا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے یا چھ ارکان میں کسی رکن میں بھی ہو۔ جب ارکان ایمان ہے تو ان تمام چھ ارکان ایمان پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسول انبیاء پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، جیسے کہ مسلم کی حدیث میں آیا ہے، معروف حدیث، جبریل علیہ السلام کی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ کے تعلق سے چند اہم باج ہم وسطیت کی بات کر رہے ہیں۔ فقہ احکام، حیض کا مسئلہ جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا ہے، یہودی گھر سے نکال دیتے تھے، ساتھ بٹھاتے نہیں تھے، کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور نصارہ تو نعوذ باللہ یہاں تک کہ ہم بسر بھی کر لیتے تھے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ گھر سے نکال دیں، کھانا پینے سے مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے ساتھ کھانا بھی کھاتے، حیض کی حالت میں ایک ہی پلیٹ سے کھاتے، اور جس سے منع کیا گیا ہے یہ ہے کہ حیض کی حالت میں ہم بسری نہیں کرنی ہے، قریب نہ جائیں جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی، حتی یطہرن، ساتھ بٹھانے سے منع نہیں کیا، ساتھ کھانے سے منع نہیں کیا، بلکہ مباشرت سے بوسہ کنارے سے منع بھی نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وسطیت ہے دین اسلام کی یہود و نصارہ کے ان مسائل کے تعلق سے۔ باقی آپ کوئی مسئلہ بھی دیکھ لیں، آپ تمام مسائل میں آپ کو یہ وسطیت نظر آئے گی۔ پھر جیسا فرماتے شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ، جیسا کہ تمام امتوں میں امت اسلام وسط امت ہے، اسی طریقے سے اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ تمام فرقوں میں سے جو اس امت کے جو فرقے ہیں ان میں وسطیت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اب دین اسلام کی بات ختم ہوئی، ابھی ادیان کی بات ہو رہی تھی، یہود نصارہ امت اسلام، اب بات ہو رہی امت اسلام میں، امت مسلمہ میں جو مختلف فرقے ہیں، ان فرقوں میں ایک فرقہ ہے اہل سنت و جماعت، یہ بھی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، کیونکہ فرقہ بن گیا ہے۔ جب تمام فرقے راہ راست کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں تو ہدایت یافتہ صرف ایک ہی فرقہ بچ گیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جو جہنم کے عذاب سے بچے گا، باقی 72 تمام جہنم میں جا رہے، صرف ایک فرقہ ہے جہنم سے نجات پانے والا فرقہ، الفرقۃ الناجیہ کہتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر. تو صحابہ عرض کرتے ہیں کون سے فرقہ یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں الجماعہ، جماعت ہے، یہ فرقہ رسول اللہ. باقی جو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم میں جا رہے ہیں، گمراہ فرقے ہیں. ان فرقوں کے بیچ میں یہ فرقہ، فرقۃ الناجیہ، رسول الجماعت کہاں پہ ہے؟ جیسا فرماتے ہیں رسول الجماعت جو ہیں یہ وسط ہیں امت کے تمام فرقوں میں، امت کے جو فرقے ہیں ان فرقوں میں وسط ہیں. اب پانچ یہاں پہ مثالیں شیخ صاحب نے دی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال، اسماء حسنہ ہے اور صفات الکمال ہے، اسماء و صفات کے تعلق سے اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے. تین بڑے گروہ ہیں، ایک معطلہ ہے، ایک مشبہ ہے، اور تیسرے جنہوں نے وسطیت کا راستہ اختیار کیا ہے، نہ تعطیل سے کام لیا انکار سے، نہ تشبیہ سے کام لیا ہے، اہل سنت والجماعت. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت جو ہے وسط ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے معطلہ مشبہ کے بیچ میں. مشبہ نے اللہ کی صفات کو ثابت تو کیا ہے لیکن تشبیہ سے کام لیتے ہوئے اور تمثیل سے کام لیتے ہوئے، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جیسا کہ ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ جیسا کہ ہمارا چہرہ ہے، اور اسی طریقے سے جو باقی صفات ہیں. تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا. دوسری طرف معطلہ جو ہیں انہوں نے تصور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کیا جائے، اقرار کیا جائے، تو اس سے تشبیہ لازم آتی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ففروا من الاثبات الى التعطیل. تو اس بات یعنی ثابت کرنے سے بھاگے اور تعطیل کی طرف یعنی انکار کی طرف چلے گئے. کیوں ایسا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہیں، ان کا گمان ہے، ان کا دعویٰ ہے، لیکن حقیقت میں ان کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بڑھ کر تشبیہ میں جا گر پڑے. وہ التشبیہ بالمعدومات، معدوم چیزوں کی تشبیہ کر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی صفات کی. کیونکہ کوئی بھی ذات یا کسی بھی ذات کا وجود بغیر صفات کے تصور نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی ذات بغیر صفات کے موجود نہیں ہو سکتی. کیا ایسے ممکن ہے کوئی چیز موجود ہو اس کی کوئی صفات نہ ہو؟ تو عدم کیا ہے پھر؟ تو عدم کی تشبیہ دی اللہ تعالیٰ کو، مخلوقات کی تشبیہ سے وہ بچنا چاہتے تھے جو معطلہ ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو اگر ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ دو آنکھیں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، تو اس سے تشبیہ لازم آتی ہے مخلوقات کے ساتھ، کیونکہ مخلوق بھی رحم کرتی ہے، وہ بھی سخی کرم کرتی ہے، مخلوق کی بھی اپنی عزت ہے دنیا میں، وہ مخلوق کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، کہ آنکھیں بھی ہوتی ہیں. تو اس تشبیہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پاک کر دیا ہے، ان کے گمان ہے، ان کا دعویٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا ہے. تو حقیقت میں شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مخلوقات کی تشبیہ سے تو بچنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن معدومات سے تشبیہ سے تو نہ بچ سکے نا. یعنی ذات تو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مانتے ہیں, صفات کے بغیر ذات کو مانتے ہیں, دنیا میں مخلوقات میں موجودات میں کوئی بھی ایسی موجود چیز ہے جس کی ذات ہے بغیر صفات کے؟ ایک مثال دے دیں, انسان ہے, نہ اس کی روح ہے, نہ اس کی آنکھیں ہیں, نہ اس کے پاؤں, نہ اس کے ہاتھ, نہ اس کا سر, نہ اس کی ٹانگیں, نہ اس کا دل, نہ اس کا جگر, نہ اس کا پیٹ, نہ اس کے, سب کی نفی کر دیں, انسان باقی رہتا ہے, اس کا وجود رہتا ہے یا صرف خیالوں میں ہے؟ حقیقت میں وجود ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا حقیقت میں کسی بھی چیز کا وجود بغیر صفات کے ممکن ہے؟ کسی ذات کا وجود خیالوں میں تو ہو سکتا ہے, حقیقت میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو معدوم سے جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تشبیہ اس سے کر دی, تو تشبیہ سے بچے ہیں, نہیں بچ سکے. اہل سنت جماعت نے کیا کیا ہے؟ اب دیکھیں دو ایکسٹریمز ہیں, مشبہ ایک طرف, معطلہ دوسری طرف. ایک گروہ نے کہا ہم مانتے ہیں لیکن تشبیہ کے ساتھ, دوسرے نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں انکار کے ساتھ, تعطیل کے ساتھ. اہل جماعت نے وسطیت کا راستہ اختیار کیا ہے, دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کیا ہے. فاثبتوا, اس کو انڈر لائن کریں, فاثبتوا بلا تشبیہ ونزہوا بلا تعطیل, فاثبتوا بلا تشبیہ ونزہوا بلا تعطیل. میری پیاری بات ہے, دلیل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. اثبت بلا تشبیہ, ثابت کے بغیر تشبیہ کے, ونزہ بلا تعطیل, اللہ کے تنزیہ کے, پاکیزگی بیان کے بغیر انکار کرنے کے. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سمع بصر کو ثابت کیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے ثابت کیا ہے, تو تعطیل سے کام نہیں لیا ہے. اور اس اقرار کے بعد ثابت کرنے کے ساتھ ان اللہ تعالیٰ کو پاک کیا ہے اور تشبیہ سے کام نہیں لیا ہے جیسے کہ مشبہ نے کام کیا ہے. تو مشبہ کے پاس دو چیزیں ہیں, معطل کے پاس دو چیزیں ہیں, لسوں کے پاس بھی دو چیزیں ہیں. مشبہ کے پاس اثبات تشبیہ کے ساتھ, معطل کے پاس تعطیل تنزیہ کے ساتھ, انکار پاکیزگی کے ساتھ. لسوں جماعت کے پاس اثبات تنزیہ کے ساتھ, ثابت کرتے ہیں اور بارک اور تنزیہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فجمع بین الحسنین, تو اہل سنت جماعت ہیں دونوں جو حسنین ہیں دونوں کے پاس ان کو جمع کر لیا اور سمیٹ لیا ہے. الاثبات والتنزیہ, ثابت کریں اور پاکیزگی بیان کریں. وہ کیسے ہے؟ لیس کمثلہ شیء, پاکیزگی ہے, وہ سمیع البصیر, اس بات ثابت کرنا ہے, اقرار کرنا ہے. تو اس آیت میں تنزیہ ہے اور اقرار ہے, اثبات ہے. ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ دونوں نے آیت کے آدھے حصے کو لیا ہے. جو مشبہ ہیں انہوں نے کہا ہے سمیع البصیر, مان لیا ہے, اور غلو سے کام کر کے کہتے ہیں انسان کے جیسا, اللہ تعالیٰ کے سننا نہ دیکھنا انسان کی طرح, نعوذ باللہ, تشبیہ مشبہ ہے. معطل لیس کمثلہ شیء, انکار کیا ہے کہ کوئی مثل ہے نہیں, اس لیے کوئی صفت ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی. لہذا جماعت نے کیا کہ پوری آیت پہ عمل کیا ہے, دونوں کو ایک ساتھ. سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں رسول جماعت نے جمع بین الحسنیین, الاثبات الاثبات والتنزیہ, وسلم من الاساءتین, اور دونوں جو برائیں ہیں دونوں برائیں سے بچ گئے. التشبیہ والتعطیل, تشبیہ سے اور تعطیل سے بچ گئے. میرے میں چار لفظ ہیں, چاروں لفظوں میں دو صحیح ہیں دو غلط ہیں. الاثبات والتشبیہ دو, التعطیل والتنزیہ دو, چار ہو گئے. مشبہ نے اثبات تشبیہ کے ساتھ, معطل نے انکار تعطیل تنزیہ کے ساتھ. دو جو غلط ہیں نکال دیں, دو باقی صحیح بچیں گے، الاثبات والتنزیح. الاثبات والتنزیح،
تنزیح کا اپوزٹ اثبات ہے.
جی، تعطیل کے اپوزٹ اثبات ہے. تعطیل کے اپوزٹ، تعطیل انکار کرنا ہے، اثبات ماننا ہے نا. تو تشبیہ کے اپوزٹ تنزیح ہے. تشبیہ، تنزیح، اللہ کو تشبیہ سے پاک کرنا. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو معطلہ ہیں، اہل سنت پر بہتان لگاتے ہیں کہ وہ مشبہ تشبیہ سے کام لیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا یہ تصور ہے، کیونکہ جو معطلہ ہیں انہوں نے اثبات صرف تشبیہ کے ساتھ ہی تصور کیا ہے. اہل سنت جو ہیں معطلہ کو کہتے ہیں کہ معبود کی تم نفی کرنے والے ہو، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ ذات بغیر صفات کے ہے تو پھر آپ کی حقیقت میں معبود کی، اللہ تعالیٰ کی نفی کر رہے ہیں، کیونکہ اس ذات کا وجود کا امکان ہی نہیں ہے جس کی ذات اور کے بغیر صفات کے ہو. قال ابن عبد البر فی التمہید، ابن عبد الرحمہ اللہ تمہید جلد نمبر 7 صفحہ 145 میں فرماتے ہیں، وما اہل البدع والجہمیہ والمعتزلہ کلھا والخوارج. البدعت جہمیہ معتزلہ تمام، اور خوارج جو ہیں، فکل من انکروها، ان سب کے سب نے انکار کیا یعنی صفات کا. ولا يحمل شيء منها على الحقيقه، حقیقت پر کسی چیز محمول نہیں کرتے. ويزعمون ان من اقر بها مشبه، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ان اللہ تعالیٰ کے صفات کا اقرار کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، تو وہ مشبہ ہیں یعنی تشبیہ سے کام لینے والے ہیں. وهم عندهم وهم عند من اثبتها نافون المعبود، اور سنت کے نزدیک جو ثابت کرتے وہ معبود کی نفی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور مذہبی رحمہ اللہ نے کتاب العلو صفحہ نمبر 1326 میں فرماتے ہیں، تعلیق کرتے ہوئے اسی بات کی، صدق واللہ، سچ کہا اللہ کی قسم، قسم کھا کے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی تأویل کی ہے اور اس کو مجاز پر محمول کر دیا ہے کہ حقیقت میں مجاز ہے، تو اس چیز نے اسے، اس سلب جو اس نے مجاز کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے، حقیقت میں مجاز ہے، تو اس نے اس کا جو انجام ہے وہ یہی ہے، یا رزلٹ یہی نکلا ہے کہ اس نے رب کی تعطیل کر دی ہے. اور یہ کہ معدوم سے مشابہت کرتے ہیں رب جو ہے، نعوذ باللہ. جیسا کہ حماد بن زید رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے، انہوں نے فرمایا جہمیہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک قوم ہے، کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک کھجور کا درخت، ذرا غور سے سنیں، ہمارے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے. تو اس سے پوچھا گیا کیا اس کے سیف ہے، کیا اس کھجور کے درخت کی ٹہنیاں ہیں؟ قالوا لا، تو لوگوں نے کہا نہیں، اس کی ٹہنیاں نہیں ہیں. قالوا فلها کرب، کہ اس کی کھجور کی ٹہنیاں کی جڑ جو ہے وہ ہے، کھجور کا درخت ہوتا ہے نا، باڈی ہوتی ہے، پھر اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، سیف جو ٹہنی ہوتی ہیں جس میں پتے ہوتے ہیں، اور جو کھجور کی باڈی، اس کو جو حصہ ان پتوں کو جوڑتا ہے نا کھجور کے درخت سے، اسے کرب کہتے ہیں. کہ اس کے کرب ہے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ بھی نہیں ہے. قالوا لا، قیل لہ رطب وقینو، کہ اس کے ہوشے بھی ہیں، کھجوریں بھی ہیں. قالوا لا، کہتے ہیں نہیں. قیل فلہ ساق، اس کی باڈی بھی ہے. قالوا لا، کہتے ہیں نہیں. قیل فما فی دارکم نخلہ، تو تمہارے گھر میں کوئی کھجور کا درخت ہے ہی نہیں. تصور کریں ذرا، جہمیوں کی مثال کیسی دی ہے، جو جہمیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا صفات کے انکاری ممکن ہیں، کہتے ہیں ہم ذات کو مانتے ہیں لیکن ذات کے نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے، کیونکہ مخلوقات کے نام بھی یا صفات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کو ثابت کرنے سے مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات کا ہم انکار کرتے ہیں، جہمیہ کہتے ہیں. ان کی مثال اور اس قوم کی مثال میں کوئی فرق ہے؟ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کھجور کے درخت کے پتے ہیں؟ نہیں ہیں. ٹہنیاں ہیں؟ نہیں ہیں. شاخیں ہیں؟ نہیں ہیں. اس کی باڈی ہے درخت کی؟ وہ بھی نہیں ہے. کھجوریں تو ہوگی نا وہ بھی نہیں ہے، تو حقیقت میں تمہارے گھر میں تو درخت ہی نہیں ہے. یہ بات صحیح کہ غلط ہے؟ عقل پہ تولتے ہیں نا. کسی عقل مند کو کہیں ہمارے گھر میں گاڑی ہے، گاڑی کی کوئی صفت ہے نہیں. گاڑی ہے آپ کے گھر میں؟ نہ اس کے ٹائر ہیں، نہ چھت ہے، نہ اس کی کرسیاں ہیں، نہ اس کی بریک ہے، نہ اس کا ایکسیلیٹر ہے، نہ اس کا انجن ہے، نہ اس کا باڈی، کچھ بھی نہیں ہے. تو گاڑی ہے؟ خیالوں میں تو ہو سکتی ہے نا، حقیقت میں گاڑی گھر میں نہیں ہے. سبحان اللہ. جیسا فرمان شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ، معنی یہ ہے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی ہے تو حقیقت میں اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے معبود کی نفی کر دی ہے. کیونکہ کسی بھی ذات کا وجود بغیر صفات کے تصور نہیں کیا جا سکتا، حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہو سکتا. اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے مقدمہ میں جو انہوں نے قصیدۃ النونیہ معروف ہے، ان کی تصنیف قصیدۃ النونیہ پورا قصیدہ ہے جس کی اختتام نون کے حرف سے ہوتی ہے، قصیدۃ النونیہ کہتے ہیں، اور عقیدے کے اصول بیان کیے اس شعر کے طریقے سے یا قصیدے میں. اس میں فرماتے ہیں بڑی پیاری بات سے انڈر لائن کریں، بڑی پیاری بات ہے. فالمشبہ فالمشبہ یعبد صنما والمعطل یعبد عدما والموحد یعبد الہا واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مشبہ بت کی عبادت کرتا ہے، معطل عدم کی عبادت کرتا ہے، موحد الہ واحد صمد کی عبادت کرتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. جو موحد ہے وہ ایک الہ معبود جو واحد و صمد اس کی عبادت کرتا ہے، یہ موحد ہے. مشبہ جو تشبیہ سے کام لیتے ہیں، کہتا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں مخلوق کی آنکھیں جیسی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رحم مخلوق کی رحمت جیسی ہے، اللہ تعالیٰ کرم مخلوق کے کرم جیسا، یہ کیا ہے؟ یہ تو بت کی عبادت کرنے والا ہے نا، اللہ کی عبادت تو نہیں کرتا نا. وہ جو کہتا اللہ تعالیٰ کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے یا صفات کا انکار کرتا ہے، وہ عدم کی عبادت کرتا ہے. اور دلیل میں یہ آیت کریمہ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور یہ بھی فرمایا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ، قلب المعطل متعلق بالعدم. معطل کا دل، معطل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنے والے کو، معطل تعطیل یعنی انکار کرنا، وہ تعطیل کا خالی سے ہوتا ہے، بئر معطلہ یعنی خالی کنواں، تعطیل یعنی خالی. اللہ تعالیٰ کو اپنی اسماء صفات سے خالی کر دیں یعنی انکار کر دیں. قلب معطل متعلق بالعدم فهو احقر الحقیر. احقر الحقیر ہے کیونکہ اس کا دل کس سے جڑا ہوا ہے؟ معطل کا، عدم سے. وقلب مشبہ عابد للصنم. ومشبہ کا دل جو ہے وہ بت کی عبادت کرنے والا، بت پرست ہے. الذي قد نحت بالتصوير والتقدير، جس کے یعنی بنایا گیا ہے تصویر سے اور تقدیر سے، اسے کیسے بنانا ہے، اندازے سے پورا بنایا گیا. والموحد قلبه متعبد، والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. اور موحد کا دل جو ہے اس کی عبادت کرتا ہے جس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یہ پہلا مسئلہ ختم ہوا. دونوں جماعت جو ہے وسط ہیں دو بڑے گمراہ فرقوں کے بیچ میں، مشبہ معطلہ کے بیچ میں السن جماعت ایک فرقہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے. دوسری وسطیت السن جماعت کی افعال العباد میں جبریہ کے غلات جو بندے کے اختیار کی نفی کر دیتے ہیں، اور انسان کے افعال جو ہیں اسے درختوں کی حرکت کہ جیسا مانتے ہیں، اور قدریہ جو تقدیر کے منکر ہیں، جو بندے کو اپنے فعل کا خالق مانتے ہیں اور تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے بیچ میں ہیں اہل سنت و جماعت. افعال العباد جو انسان عمل کرتا ہے، کیا انسان اس عمل پر مجبور ہے یا اس کو کوئی اختیار ہے کہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں افعال العباد. اس میں دو بڑے گمراہ فرقے ہیں. پہلا فرقہ جبریہ کا, جنہوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے, وہ خود کوئی عمل کرنے کی قابلیت رکھتا ہی نہیں ہے, جو کچھ یہ انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کرواتا ہے. اسے کہتے ہیں جبری فرقہ, الجبریہ. اور جبریہ کی بنیاد اور بیج بویا ہے جہم بن صفوان نے سب سے پہلے. یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے. یہ بدعقیدگی اہل اسلام میں مسلمانوں کس نے ایجاد کی ہے؟ ایک شخص ہے جہم بن صفوان, جس کی طرف جہمی فرقہ منسوب ہے, اور اس فرقے نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل انکار کیا ہے, اور اس فرقے نے جبر کے عقیدہ کو ایجاد کیا ہے, بدعت ایجاد کی ہے. اور اسی فرقے نے, اسی شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. سب سے پہلے اگر کسی شخص نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہی شخص تھا. کہتا اللہ عرش پر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اب یہ جبریہ کا فرقہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے, جو بھی عمل کرتا ہے, جو بھی کہتا ہے, جو کچھ بھی کرتا ہے, انسان خود نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ اسے مجبور کر دیتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے جبر سے لیا گیا, جبر مجبور, جبریہ. واضح ہے. دوسری طرف دوسرا فرقہ ہے القدریہ, تقدیر کے تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ. اس کی بنیاد نے ایک شخص سوسن نصرانی, سوسن نام تھا, کرسچن تھا, اس نے سب سے شروع میں بنیاد رکھی. پھر معبد الجہنی شخص آیا, اس نے اس کے قول کو لے کے آگے مسلمانوں میں آہستہ آہستہ یہ زہر گھولنا شروع کیا. اور پھر آگے جنریشن میں اگلے لوگ جو تھے وہ امام حسن بصری کے دو شاگرد تھے, واصل بن عطا اور عمر بن عبید. یہ دو تھے جنہوں نے امام حسن بصری کے حلقے کو چھوڑ کر ان سے شاگردی سے دستبردار ہو کر اپنا ایک الگ سے فرقہ بنا لیا, معتزلہ کے نام سے مشہور ہوئے. ان لوگوں نے کہا کہ انسان اپنی تقدیر کا خود مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی مقدر میں کچھ نہیں لکھا ہے. کافر خود کافر ہے, مسلمان خود مسلمان ہے. اپنی مرضی سے, اپنے اختیار سے انسان اپنے عمل کو خود پیدا کرنے والا ہے. انسان اپنے عمل کا خود خالق المالک ہے. اللہ تعالیٰ کا اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایکسٹریمز ہیں نا دونوں. ایک فرق نے کہا مجبور ہے, جیسا کہ پتا درخت سے ٹوٹتا ہے, ہوا اسے جہاں پہ لے کے جاتے پتے کے اپنے کوئی اختیار نہیں باقی رہتا, جہاں پہ ہوا چاہتے پتا وہیں پہ جا کے گرتا ہے. تو انسان کی بھی یہی مثال ہے. انسان جو کچھ کہتا ہے, جو کچھ کرتا ہے, انسان کا اپنا کوئی بھی اختیار نہیں ہے, ذرے برابر بھی نہیں ہے, بے اختیار ہے, مجبور ہے, جبریہ ہے. اس کے ضد میں قدریہ. انہوں نے کہا انسان جو ہے وہ خود مختار ہے 100%, اور اللہ تعالیٰ کا اس انسان کے قول و فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسان اپنی تقدیر, جیسے کہتے ہیں ہم لفظ, تقدیر کا مالک ہے یا تقدیر کو خود لکھنے والا ہے, نعوذ باللہ. تو اپنے فعل کا خود خالق ہے انسان. یہ قدریہ فرقہ ہے. رسول جماعت کہاں پہ ہیں دونوں کے؟ ہم نے کیا کہا ہے؟ وسطیت کا راستہ ہے. کہاں وسطیت ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں فہل السنت والجماعت یثبتون العبد مشیئۃ واختیارا. جماعت جو ہیں وہ بندے کا اپنی مشیت, چاہت اور اختیار کو ثابت کرتے ہیں, اور اسی دونوں کی بنیاد پر وہ مستحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے جزا یا ثواب کا یا سزا کا. انسان کا اختیار ہے, اس کی چاہت بھی ہے. انسان چاہتا ہے کہ نماز پڑھے, انسان چاہتا ہے کہ وہ خیر عمل کرے, انسان چاہتا ہے کہ صدقہ دے, انسان چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے. چاہت ہے, اختیار بھی ہے. اللہ نے اس انسان کو چاہت بھی دی ہے, مشیت چاہت, اور اختیار بھی دیا ہے, اور اسی کی بنیاد پر انسان کی جزا اور سزا ہوتی ہے نا. لیکن اسے الگ سے اپنی مرضی 100% کو نہیں مانتے کہ مستقل ہے انسان کی مشیت. انسان کی مشیت و ارادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادے کے ماتحت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، دلیل سنیں آپ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے وہ راہ راست پہ آ جائے، تم میں سے جو چاہے، مشیت ہے کہ نہیں، فمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رب العالمین۔ تو مشیت کی یہاں پر اثبات بھی ہے، نفی بھی ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم سے جو چاہے، مشیت ہے کہ نہیں، ثابت کیا گیا ہے، جو چاہے راہ راست پہ آ جائے، کسی کو منع نہیں کیا ہے، کافر بھی چاہے آ جائے راہ راست پہ، نا منع کیا اللہ نے کسی کافر کو راہ راست پہ نہ ہو، تو میرا رسول کیوں بھیجے، کتابیں کیوں نازل کی ہیں؟ ابو جہل کو اس نے مجبور کیا ہے کہ کلمہ نہ پڑھو، ابو طالب کا آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہہ دیں میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، میرے پاس کوئی حجت تو اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہتے آخری الفاظ، ابو مطلب کی ملت میں مر رہا ہوں میں، مجبور کیا تھا کسی نے، یا چاہت تھی، اختیار تھا، ارادہ تھا کہ نہیں تھا، تھا، تو چاہت کو ثابت کیا گیا ہے، لیکن کیا انسان کی چاہت اللہ کی چاہت سے بڑھ کر ہے؟ اس لیے فرمایا تاکہ انسان نے سمجھے کہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، جیسے قدرے کا انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں نہیں، یعنی انسان چاہتا ہے، رب بھی چاہتا ہے، جو رب نے چاہو نہ ہو سکے، جو انسان نے چاہا وہ ہو گیا، تو بڑا کون ہوا، رب یا انسان؟ سبحان اللہ، کفر ہے۔ اس لیے چاہت کو ثابت بھی کیا گیا، وہ انکار بھی کیا گیا، کس چیز کو ثابت کیا گیا ہے؟ جو انسان کے اپنے ارادے میں، اپنے اختیار میں ہے، اس چیز کی نفی کی گئی، انسان اپنی مرضی سے، صرف اپنی چاہت سے سب کچھ نہیں کر سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت چاہت نہ ہو، اسے جو نفی کی گئی وہ اور ہے، اسے فرمایا ہے وما تشاءون نفی، تم نہیں چاہتے مگر الا ان شاء اللہ رب العالمین، آسان کر دیتا ہوں مزید۔ تقدیر کی ہم بات کر رہے ہیں، تقدیر کے چار مراتب کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، جب بھی تقدیر کی بات ہو تو تقدیر کے چار مرتبے ہیں، مراتب کہتے ہیں جن میں ترتیب لازم آتی ہے، آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے علم ہے، پھر کتابت ہے، پھر چاہت ہے، پھر خلق ہے، خلق موجودات، مخلوقات، کیسے وجود میں آئی، اللہ نے چاہے تو آئی ہے نا، اللہ نہ چاہتا تو وجود میں کوئی مخلوقات نہ ہوتی، جو اللہ نے چاہا ہے، اللہ نے پہلے لکھنے کا حکم دیا قلم کو کہ تم لکھو، قلم نے اللہ کی چاہت سے پہلے لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، جب قلم بھی نہیں تھا، لوح محفوظ بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، آسمان، مخلوقات، کچھ بھی نہیں تھا، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تعالیٰ موجود تھا اور اس کا کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، صرف اللہ تعالیٰ تھا، پھر اللہ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور زمین و آسمان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا قلم کو کہ لکھو، اللہ تعالیٰ موجود ہے، کچھ بھی موجود نہیں، اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مخلوقات آئے گی، کون سی ہوگی، کون سے لوگ ہوں گے، کیسے ہوں گے، کون کون ہوگا، ابھی پیدا نہیں کیا ہے، ابھی قلم کو حکم بھی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، اسے کہتے ہیں علم ازلی، جسے کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، ازلی ہے، کیونکہ اللہ کا وجود ازلی ہے، اللہ کے اسماء ازلی، اللہ کے صفات ازلی ہیں، کوئی نئی چیز بعد میں نہیں ہوئی، یا اللہ تعالیٰ کا کلام، جب اللہ کلام نہیں فرماتے تھے تو متکلم تھے کہ نہیں، صفت کلام موجود تھی کہ نہیں تھی، ایک شخص خاموش بیٹھا ہے، آپ کہیں گونگا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے گونگا ہے، یا جب تک بولے گا نہیں آپ کہیں گے گونگا ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ بولنے والا کہ خاموش ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اللہ نے حکم دیا ہے قلم کو لکھو، قلم نے لکھا لوہے محفوظ میں تقدیر. ابھی ہمارا وجود نہیں ہے اور نہ ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا، ابھی 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے. پھر اللہ نے جب چاہا ہے کن فیکون، مخلوقات وجود میں آتی گئی. آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور پھر مخلوقات وجود میں آ گئی. کیسے آئی وجود میں؟ جیسے اللہ نے چاہا ہے اور لوح محفوظ کے مطابق جو اس میں لکھ دیا گیا ہے. ابو جہل کفر پر مرے گا، اللہ نے اسے مجبور کیا ہے. ابو جہل اپنے عمل کفر، خود خالق المالک ہے، خود اس نے پیدا کیا. ابو جہل کہا میں کفر پہ مروں، اللہ نے چاہا نہیں اسلام پہ مرے. ابو جہل کی مانی گئی اور رب کی نہیں مانی گئی، ممکن ہے. تو ہوا کیا ہے، ابو جہل کے پیدائش کے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں قلم حکم دے کے لکھو. قلم نے کیا لکھا، ابو جہل کس چیز پہ مرے گا؟ کفر پہ. کہاں سے؟ اللہ کے علم ہے، اللہ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ ابو جہل اسلام قبول نہیں کرے گا، ابو لہب اسلام قبول نہیں کرے گا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے محروم کیا ہے دعوت سے؟ گنگا بہرا اندھا پیدا کیا ہے، یا زبان کچھ اور تھی، یا رسول نہیں بھیجا، یا کتاب نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی عذر باقی رہا ہوں کے پاس؟ نہیں، کوئی عذر باقی نہیں رہا. صرف تکبر ہٹ درمی کی وجہ سے کفر پر مرا ہے. ابو طالب کے کیا مسئلہ تھا؟ الملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت کیا تھی؟ کعبے کے ارد گرد کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے. کس کی اجازت تھی؟ کون متولی تھا؟ عبد المطلب تھا نا، آپ سلام کے دادا جو تھے. لوگوں ابھی بات سمجھے، لوگ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیوں رضی اللہ عنہ بھائی؟ شرک پہ، کفر پہ مرے. یہ بت پرستی، ایک بت نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10-20 نہیں، 360 بت کی اجازت انہوں نے دی ہوئی تھی. خود بھی طواف کرتے کعبے کا اور بتوں کا طواف بھی کرتے تھے، بتوں سے مانگتے بھی تھے. تو کیسے مومن ٹھہرے؟ سبحان اللہ. الغرض، تو انسان جو ہے رسول جماعت کے نزدیک نہ مجبور ہے جیسے جبریہ کہتے ہیں، اور نہ خود مختار ہے جیسے قدریہ کہتے ہیں، تقدیر کے منکر. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے عمل کو بھی پیدا کیا. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، بندوں کے افعال کو بھی پیدا کیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو عمل وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، ہمارے اندر ارادہ ہے نا، اس ارادے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. میرے ہاتھ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ رب نے. میرے ہاتھ کی حرکت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ رب نے پیدا کیا ہے. ہاتھ سے جو میں کام کرتا ہوں، جو چیز پکڑتا ہوں، کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. قدریہ کہتے ہیں انسان خود پیدا کرنے والا ہے، اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اگر نہیں بھی چاہتا، انسان چاہتا تو وہی جو انسان چاہتا ہے، اللہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کتنی خطرناک بات ہے، کفریہ بات ہے. یعنی یہ سوچنا بھی کفر ہے. اللہ نے کوئی چیز چاہیے، مخلوق نے کوئی چیز نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی چاہت پر غالب ہے مخلوق کی چاہت. اللہ کی چاہت سے کوئی غالب ہو سکتا ہے؟ کیا ذرہ برابر امکان ہے کہیں پہ؟ سبحان اللہ. تیسری بات، وقت کیا ہوا؟ 44 منٹس کر لیتے. تیسرا زیادہ لمبی نہیں، چھوٹا ہے. تیسری چیز جو وسطیت اہل سنت جماعت کے، اہل بدعت کے فرقوں کے بیچ میں، شیخ صاحب فرماتے ہیں وعد اور وعید کے باب میں وسط ہیں مرجیہ اور وعیدیہ کے بیچ میں، مرجیہ اور خوارج معتزلہ کے بیچ میں. وعد اور وعید کیا ہے؟ وعد خوشخبری کی آیات، جنت کی خوشخبری ہے کہ نیک عمل کیا ہے، ثواب کی خوشخبری ہے، اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے، سب خوشخبری ہیں، اسے وعد کہتے ہیں. جسے فلاں فلاں عمل کی، اس کو فلاں فلاں نیکی کی سبب سے فلاں اس کو ثواب ملے گا. وعد، یہ وعد. وعید کیا ہے؟ اس کے برعکس، جس میں عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کی لعنت یا سخت عذاب جہنم کی سزا کی ذکر ہوتا ہے. تو جو مرجیہ ہیں انہوں نے وعد کی آیات پہ عمل کیا، وعید کو چھوڑ دیا. اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ بھی کرو، کلمہ پڑھ لے تم جنتی ہو. کلمہ کو کبھی مشرک ہو نہیں سکتا. عمل کرو نہ کرو، عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا. روزہ رکھو نہ رکھو، نیک عمل کرو نہ کرو، کوئی فرق نہیں ہے. تمہارے ایمان میں کوئی کمی ہوتی نہیں، کیونکہ ایمان کم ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ المرجئہ. اور ارجاء کا عقیدہ بد عقیدی بھی کون لے کے آیا ہے؟ جہم بن صفوان، جہمیہ کا عقیدہ ہے. اس بندے نے کہا کہ انسان کے عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا مومن ایک شخص یا کافر ہے، مومن ہے عمل کرے نہ کرے، ایمان سے کوئی ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہے. تو مرجیہ گروہ وجود میں ہے. ان کے برعکس جو خوارج معتزلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور صرف جو وعید کی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب، پکڑ، لعنت اور جہنم کا ذکر، ان آیات کو لیا، اور جو وعید کی آیات ہے، خوشخبری کی آیات کو چھوڑ دیا ہے. ایک گروہ نے آیت کے ایک حصے کو لیا، دوسرے نے کسی دوسرے حصے کو لیا ہے. رسول الجماعت نے کیا کیا ہے؟ دونوں پہ عمل کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ دانش حفظہ اللہ، وعد وعید کے باب میں وسط مرجیہ جنہوں نے وعد کی جانب کو آگے کیا ہے اور وعید کی جانب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہ کہا کہ ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی گناہ بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتا. عجب بات ہے، ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا. انہ لا یضر مع الایمان ذنب، جیسا کہ کفر کے ساتھ کوئی فرما برداری فائدہ نہیں دے سکتی. کافر اگر کوئی نیکی کرے فائدہ ہوگا؟ کافر نماز پڑھے، کافر زکوٰۃ دے دے، کافر صدقہ دے دے، کافر کسی کی مدد کر دے، کوئی فائدہ ہوگا اسے؟ نہیں ہوگا. مسلمان اگر کوئی گناہ کرے اس کو نقصان ہوگا؟ ہوتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے. بارک اللہ فیک. تو دو چیزوں کو انہوں نے جوڑ دیا ہے، ان میں سے پہلی بات صحیح، دوسری بات، پہلی بات غلط دوسری بات صحیح. پہلا جملہ کہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں دیتا، یہ بات غلط ہے. ایمان کے ساتھ گناہ اگر کوئی کرتا ہے نقصان ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جہنم سے اس شخص کو بھی نکال دو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان باقی ہے. تو جہنم میں کیوں گئے تھے؟ گناہوں کی وجہ سے. گناہ عمل تھے نا، یا قول اقوال تھے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے تھے. اور دوسرے جملہ کما لا ینفع مع الکفر طاعۃ، جیسے کفر کے ساتھ فرمانبرداری فائدہ نہیں دیتی، یہ جملہ صحیح ہے. کفر کے ساتھ کوئی بھی فرمانبرداری فائدہ نہیں دیتی. دوسری طرف خوارج معتزلہ جنہوں نے وعید کی جانب کو آگے کیا ہے اور وعید کی جانب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے ایمان سے خارج کر دیا ہے، دنیا میں وہ ایمان سے خارج ہے. خالد مخلد فی النار فی الآخر، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا آخرت میں. دنیا میں اس کا حکم کیا ہے خوارج کے نزدیک؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب دنیا میں ایمان سے خارج ہے، کافر ہے، اور آخرت میں ہمیشہ کے جہنم رسید ہوگا کافروں کے ساتھ. اور جو معتزل ان لوگوں نے کہا دنیا میں وہ دو منزلت کے بیچ میں، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا کافروں کے ساتھ. رسول جماعت جو ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں وعد اور وعید کے نصوص دونوں پہ عمل کیا ہے، اور یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو مرتکب الکبیر ہے، جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ ایمان سے خارج ہے، دنیا میں ایمان سے خارج نہیں ہے، اور آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے، اور اگر اسے عذاب بھی دیتا تو ہمیشہ کے جہنم میں اسے عذاب نہیں دے گا، جیسے کہ کافروں کو ہمیشہ کے جہنم میں عذاب دیا جاتا ہے، بلکہ جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کبیرہ گناہ کے مرتکب مسلمان ہے، زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ، سود کھاتا ہے، دونوں کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ ہے. مرجئے نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ایمان میں، پکا مومن ہے. خوارج نے کہا دنیا میں کافر دار اسلام سے خارج ہے، آخرت میں کافروں کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ کلے رہے گا. معتزلہ نے کہا دنیا میں نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بیچ میں کہیں پہ ہے، کہاں کوئی ان کو بھی نہیں پتا کہاں پہ، بیچ میں نہ مومن ہے نہ کافر ہے، کیا ہے پتہ نہیں، آخرت میں ہمیشہ کے جہنم میں ہوں گے کافروں کے ساتھ. رسول جماعت نے کیا کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے، جو مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا، جس سے زنا ہوا ہے، جو جس نے زنا کیا ہے، جس نے سود کھایا ہے، یہ اپنے ایمان سے مومن ہے، اپنے اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق اور فاجر ہے، کافر نہیں ہے. فاسق فاجر اور چیز ہے، کافر اور چیز ہے، فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ فرق ہے. دارہ اسلام سے خارج نہیں ہے، فاسق اور فاجر ضرور ہے لیکن مومن بھی ہے، مسلمان ہے دنیا میں، آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل انصاف سے اسے سزا دے دے، اور چاہے تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے اسے معاف کر دے. کوئی اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، یا تو عدل انصاف سے کام ہوگا یا فضل و کرم سے کام ہوگا. تو آخرت میں دونوں گروہ نے کہا، معتزلہ جمی نے کہا کہاں پہ آخرت میں؟ جہنم میں ہمیشہ کے لیے کافروں کے ساتھ. جماعت نے کیا کہا ہے آخرت میں کہاں پہ ہے؟ جنت میں، دوزخ میں؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے جہنم میں داخل کر دے، سزا کاٹے گا جہنم میں، پھر جب گناہ جھڑ جائیں گے، سزا مکمل ہو جائے گی، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر عذاب کے محض اپنے فضل و کرم سے معافی کر دے شروع سے، وہ جنت میں اسے داخل کر دے، جبکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب تھا دنیا میں. اس کا ایمان، اس کا تقوی، اس کی توحید، اس کی اتباع سنت کے دو برابر ہوتی لوگوں، برابر ہوتی لوگوں کی، کیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کی شخص کے کسی عمل کو اللہ کو بہت پسند آ گیا، گناہ بھی اسے ہو گیا ہے، اسے توبہ بھی نہیں کی دنیا میں، توبہ کر لیتا تو گناہ ختم، توبہ بھی نہیں کی ہے، اور اسی کبیرہ گناہ پر اس کی موت واقع ہوئی ہے. دنیا میں کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے، جو گناہ کیا اس کی وجہ سے فاسق اور فاجر ہے، توبہ نہیں کی. آخرت میں اللہ تعالیٰ کا سپرد معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عدل انصاف سے سزا دے دے وقتی طور پہ جہنم میں، اور چاہے تو اسے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. تو دونوں کے بیچ میں رسول جماعت کی وسطیت ہے. نہ مرجئے کی طرح کہا کہ پکا مومن ہے، فاسق و فاجر نہیں، وہ کہتے پکا مومن ہے مرجئے کہتے، اور نہ ہی معتزلہ اور خوارج کی طرح کہا کہ کافر ہے، یا دونوں کے بیچ نہ مومن ہے نہ کافر ہے. اور آخرت میں مرجئے کے نزدیک پکا مومن جنتی ہے، اور معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ہمیشہ دار اسلام سے خارج اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، نعوذ باللہ. دو باتیں رہ گئی ہیں، وقت کتنا ہمارے پاس ہے؟ 53 ہو گئے ہیں، پورا کر لیتے ہیں، پورا فائدہ. اگر جان میں جان باقی ہے، اگر تھک گئے ہیں تو کافی ہے. اصل مقصد ہے سمجھنا، سمجھنا اور سمجھانا. یہاں تک سمجھ گئے کافی ہے؟ اوپر چلو ریسٹ کر لیتے ہیں، اگلے درس میں چوتھے فائدے سے شروع، یا چوتھے مثال سے، یا چوتھے مسئلے سے شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کیا چیز؟ وعد اور وعید. وعد اللہ کا وعدہ ہے، خیر کا وعدہ ہے، خوشخبری، ہم اردو میں کہتے ہیں خوشخبری ہے. جتنے بھی انسان نیکیاں کرتا ہے ان تمام نیکوں کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، خیر کا، بھلائی کا، جنت کا اور ثواب کا، اسے وعد کہتے ہیں. جس میں نیک عمل کیا ہے جنت میں جائے گا، جس نے صدقہ دیا ہے تو قیامت کے صدقہ جو کام آئے گا اسے ثواب ہوگا. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کے آگ سے بچو اگر آدھے کھجور صدقہ میں دے کر. یہ سب کیا ہے؟ یہ وعد ہے، خوشخبری ہیں ساری. وعید اس کے برعکس ہے، جس میں جہنم ہے، عذاب ہے، لعنت ہے، پکڑ ہے، سزا ہے، سب یہ وعید ہے. کس کے لیے؟ گنہگار کے لیے. جس میں کوئی گناہ کیا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وعید ہے، لعنت ہے. سود کھاتا ہے، جو سود کھاتا ہے لعنت اللہ کی اس پہ ہے، یہ وعید ہے سب. جس نے گناہ کیا ہے یا نافرمانی کی ہے تو اس کے ساتھ جہنم کو جوڑ دیا گیا ہے، سزا کے طور پر، یہ سب وعید ہے. تو ان گروہ نے کیا کیا، ایک گروہ نے صرف وعید کی آیات کو لے کر کہا پکا مومن ہے، نیک عمل کرتا ہے، پکا مومن ہے، چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے، اگرچہ بے نمازی بھی ہے یا اگرچہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا یا کوئی نیک عمل نہیں کرتا تب بھی، یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی مومن، ایمان میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس نے گناہ کیا ہے، ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. اسے مرجیہ کہتے ہیں. وعیدیہ جو کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، خوارج جنہیں سیدنا علی کی تکفیر کی ہے، سیدنا عثمان کی تکفیر کی اور دیگر صحابہ کی تکفیر کی، بعد میں یہ گروہ آج تک بھی موجود ہے نعوذ باللہ، جو مسلمانوں کو تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے لیکن اس گناہ کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہے، کافروں کی مدد کی ہے دار اسلام سے خارج ہے، یا کبیرہ گناہ کیا ہے دار اسلام سے خارج ہے، وعدہ خلافی کی دار اسلام سے خارج ہے کیونکہ کسی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے. یہ خوارج کا منہج اور خوارج کا عقیدہ ہے. رسول جماعت اس سے بری ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، رسول کا عقیدہ نہیں ہے، یہ فرق ہے. واللہ اعلم. اور کوئی سوال؟ آسان تین مسئلے بیان کیے ہیں نا، یہ مشکل تھے. پہلا مسئلہ اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے وسط ہے، مشبہ ہے گروہ ہے، معطلہ دوسرا گروہ ہے، دونوں کے بیچ میں نہ تشبیہ سے کام لیا ہے نہ تعطیل سے کام لیا ہے، اس بات بھی کیا ہے تنزیہ کے ساتھ، اللہ کو پاک بھی کیا ہے تشبیہ سے تمثیل سے اور ثابت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ثابت ہے قرآن و سنت میں. دوسرا مسئلہ تھا افعال العباد، انسان کا جو عمل ہے، انسان عمل خود مختار ہے 100% یا مجبور ہے؟ انسان نہ مختار ہے، خود مختار خود 100% اور نہ ہی مجبور ہے، تو کہاں پہ ہے؟ ایک گروہ نے کہا انسان مجبور ہے جبریہ، دوسرے کہا انسان جو ہے پر خود تقدیر کا مالک ہے قدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والے. اس میں جماعت نے کہا درمیان کا راستہ ہے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتے رب العالمین. انسان کا اپنا اختیار بھی ہے لیکن انسان کا اختیار اللہ تعالیٰ اختیار کے ماتحت ہے. تیسرا مسئلہ کیا تھا؟ وعد اور وعید. ٹھیک ہے، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.